درد دل کے واسطے کر جستجو. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سامنے جلوے ہیں ان کے کوبکو، سامنے جلوے ہیں ان کے کوبکو. جو شخص اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے، اللہ کا راستہ طے کرنے میں جو تکالیف آتی ہے، مشقت آتی ہے، اس کو برداشت کرتا ہے اور جستجو میں لگا رہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ضرور ملتے ہیں. اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی خاصہ کو حاصل کر لیتا ہے، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، پہچان کر لیتا ہے، تو سارے جہاں میں اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، ہر جگہ اللہ کی قدرت کار فرما نظر آتی ہے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نظام عالم غیب میں رکھا ہے اور اس کی نشانیاں یہاں دے دی ہیں. مثلا میرے مرشد نے فرمایا کہ ہوا ہے کو کیسے یقین کرتے ہیں، ایک ذرہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو یقین رکھتے ہیں کہ، حالانکہ ہوا کو دیکھا نہیں لیکن یقین ہے کہ ہوا اس کو اڑا کے لے جا رہی ہے، ہوا کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہوا اس کو اڑا کے لے جا رہی ہے. تو عقل سے معلوم کر لیتے ہیں کہ کوئی چیز ہے، کوئی میڈیم ہے جس پر یہ ذرہ تیر رہا ہے یا اڑ رہا ہے. اسی طرح سے اندھیری رات ہے، بالکل اندھیری رات، اور اس میں ایک سیاہ چیونٹی ایک سفید رنگ کا اناج کا دانہ لے جا رہی ہے. تو سیاہ رات میں سیاہ چیونٹی کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک سفید دانہ حرکت کر رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے. تو یقین کر لیتے ہیں کہ اس دانے کو حرکت دینے والا کوئی ہے، کوئی جانور ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی طاقت ہے جو اس دانے کو لے جا رہی ہے. حرکت خود نہیں کر رہا بلکہ اس کو حرکت دینے والا کوئی ہے. تو بغیر دیکھے یقین کر لیا، ہے نا. اسی طرح ایک دفعہ خانقاہ میں ایک پائپ، کسی نے، مزدور نے پائپ سے پانی دے رہا تھا، پھر وہ پائپ کو وہیں چھوڑ کے اندر چلا گیا جہاں نل میں وہ پائپ لگا ہوا تھا، اور نل بند کر کے پائپ گھسیٹنے لگا. تو مزدور نظر نہیں آ رہا تھا، صرف پائپ گھسٹتا ہوا جا رہا تھا، دکھائی دے رہا تھا کہ پائپ گھسٹ رہا ہے. تو اس کو گھسیٹنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، تو لیکن سب کو یقین ہے کہ بھائی ضرور کوئی اس کے دوسرے سرے پہ کوئی ہے جو اس کو کھینچ رہا ہے، پائپ خود نہیں کھینچ سکتا. تو یہ باتیں سب دیکھ کر ہم عقل سے تسلیم کر لیتے ہیں کہ ان کاموں کے کرنے والا کوئی ہے. تو یہ ساری کائنات جو چل رہی ہے، سورج، چاند، ستارے اور ہوائیں اور سمندر اور مخلوقات، اور یہ جو پودوں میں غذائیں اگ رہی ہیں، پھل ہیں، اناج ہیں، اور مویشی پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ سب خود بخود کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو عقل سے تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کاموں کا کرنے والا کوئی ہے، کوئی مسبب الاسباب ہے. تو جب آدمی اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، تو اس کو یہ ساری باتوں کا انکشاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دین پر چل کے، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کے، اس کی عقل سلیم ہو جاتی ہے، سلامتی والی ہو جاتی ہے. پھر اس سلامتی والی عقل سے وہ جب دیکھتا ہے کسی چیز کو، تو اس میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما نظر آتی ہے. ہر چیز میں اس کو بغیر دیکھے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت اس کام کے پیچھے ہے. تو اس طرح سے اللہ والوں کو عالم غیب برائے نام رہ جاتا ہے. وہ سب چیزوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے گویا اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مار رہے ہیں، سب کام جو بھی ہو رہے ہوتے ہیں، پھول پودے پتے اگ رہے ہیں، تو ان کو یقین ہوتا ہے اس کو بھگا کیا ہو کہ یہ سب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرمائے. درد دل کے واسطے کر جستجو، درد دل کے واسطے کر جستجو، درد دل کے واسطے کر جستجو، زخم حسرت اور زخم آرزو، زخم حسرت اور خون آرزو، گناہ سے بچنے کا غم، اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون کرنا، یہ ہے درد دل حاصل کرنے کا طریقہ، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ۔ درد دل کے واسطے کر جستجو، زخم حسرت اور خون آرزو، غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر، غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر، دل کے ہر ذرے میں ہے انوار ہو، دل کے ہر ذرے میں ہے انوار ہو، غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر، دل کے ہر ذرے میں ہے انوار ہو، ان کی جانب سے محبت کا میرے، ان کی جانب سے محبت کا میرے، امتحان ہے ہر شکست آرزو، امتحان ہے ہر شکست آرزو، ان کی جانب سے محبت کا میرے، امتحان ہے ہر شکست آرزو، ان کی جانب سے محبت کا میرے، امتحان ہے ہر شکست آرزو، دل کا توڑنا یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، میرے بندے اپنے دل کے بندے ہیں، میرے بندے ہیں، عبد اللطف ہیں کہ عبد اللطیف ہیں، مزے کے بندے ہیں، حرام مزوں کے بندے ہیں، شیطان و نفس کے غلامی کر رہے ہیں یا میری غلامی کر رہے ہیں، امتحان خفیہ خفیہ امتحان ہو رہا ہے، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے افعال کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نیتوں کو جان رہے ہیں، ان کی نیت بھی وہ جانتے ہیں کہ دل میں کیا خیالات پک رہے ہیں، ہر وقت امتحان ہو رہا ہے، ہر لمحہ اس کا امتحان ہے، کبھی شیطان کو ووٹ دے رہا ہے، کبھی رحمان کو ووٹ دے رہا ہے، سارا امتحان چل رہا ہے، اوپر معلوم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب ریکارڈ ہو رہا ہے کہ کس لمحے اس نے ووٹ شیطان کو دے دیا، کس لمحے اس نے اپنے مالک کو ووٹ دیا، ہے نا، خواہشات جو دل میں آتی ہیں اس پر عمل کر لیا وہ بھی گناہ، اور جو دل کے اندر برے خیالات کو لا کر اور گناہوں کی اسکیم بنا کر اس سے مشغول ہو گیا وہ بھی گناہ، تو ظاہر کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں اور دل کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں، یہ تھوڑی سی زندگی امتحان کے لیے ہے، یہ امتحان محبت کا کہ یہ بندہ میرا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نفس و شیطان کے حرام مزوں سے یہ محبت کرتا ہے، ہر لمحہ امتحان، اور بعض اوقات آدمی اپنی جائز آرزوؤں سے بھی ہار جاتا ہے، یہ سب جو دنیا ہے یہ اسی کا نام ہے کہ آدمی اپنی بہت سی ایسی خواہشات کرتا ہے جائز بھی لیکن وہ پوری نہیں ہوتی، اب اس پر گناہ کیا ہے، اس پر شکایت واویلا کرنا، صبر نہ کرنا، یہ اس کا گناہ ہے، اگر صبر نہیں کیا، شکایت کر دی، واویلا ہمارے ساتھ کیوں ہوا، اعتراض ہمیں اتنا پیسہ کیوں نہ ملا، سامنے والا تو کما رہا ہے ہمیں کیوں نہیں دیا، سامنے والے کے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس یہ ہے اور یہ نعمتیں ہیں ہمیں کیوں نہیں دی، تو یہ گناہ ہو گیا، یہ بھی گناہ بہت بڑا، بے صبری کرنا، ناشکری کرنا، تو یہ بھی ایک امتحان ہے کہ بعض اوقات آدمی کو وہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ملتا. تو یہ اسی دنیا اسی کا نام ہے کہ وہ ایک ہی کام ایک آدمی کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, وہی تجارت وہی کاروبار دوسرا آدمی کرتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا اسی کا نام ہے, کوئی کسی کو دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے. تو یہ شکست آرزو یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جو چاہتا ہے جائز کام وہ بھی نہیں ہو پاتا. فائز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو تاکوں گا نشیمن کے لیے وہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی, جس کو تاکوں گا نشیمن کے لیے وہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی. یعنی بعض اوقات اسباب کے ہوتے ہوئے بھی وسائل کے ہوتے ہوئے بھی آدمی ناکام ہو جاتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں, ان پر صبر کرے تسلیم و رضا کے ساتھ رہے تو یہ اس کا امتحان ہے. اگر تسلیم و رضا کے ساتھ رہتا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا, اور اگر شکایت واویلا بے صبری ناشکری کی تو یہ ناکام ہو گیا. اللہ کی محبت کے امتحان میں یہ ناکام ہو گیا. تو یہ امتحان چل رہا ہے, کبھی پاس ہو رہا ہے کبھی فیل ہو رہا ہے. جہاں اللہ کو اللہ کی محبت میں فنا کر دیا, اپنے آپ کو فدا کر دیا, گناہ سے بچ گیا, یہ پاس ہو گیا. اور جس نے شیطان اور نفس کی چال میں آ کے شیطان اور نفس کا کہا مان لیا, ناکام ہو گیا, فیل ہو گیا امتحان میں.
ان کی جانب سے محبت کا میرے امتحان ہے ہر شکست آرزو, اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان, اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان, میری دولت میری جانو آبرو, میری دولت میری جانو آبرو, اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان, میری دولت میری جانو آبرو. حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں, حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں, سامنے جلوے ہیں ان کے کوبکو, سامنے جلوے ہیں ان کے کوبکو. حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں, سامنے جلوے ہیں ان کے کوبکو. ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی, ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی, آپ سے جو دور کر دے خوبرو.
حسین شکلیں, حسین شکلوں کو جو دیکھے گا, نامحرموں کو جو دیکھے گا, اللہ سے دور کر دیا جائے گا. اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے لعنت کی بد دعا کی ہے. سرکار دو عالم اللہ کے محبوب, ساری خلقت میں سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے لعنت کی, کہ جو شخص بد نظری کرے نامحرم کو دیکھے اس دیکھنے والے پر بھی اللہ تعالی لعنت فرمائے, اور جو اپنے آپ کو دکھاتا ہے بے پردگی کرتا ہے یا کرتی ہے, اور اختلاط کی مجالس جو عورتیں مرد ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تقریبات میں, آج کل یہ گناہ بہت بڑھ گیا ہے کہ حیا ہی باقی نہیں رہی, شرم نہیں آتی نامحرم مردوں کے سامنے. مردوں کو اپنی بیویوں کو نامحرموں کے سامنے کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, بے غیرت بنے ہوئے, غیرت اور نام کو نہیں ہے غیرت, بے غیرت اور بے شرم بن گئے, بے حیا بن گئے ہیں. کہ اپنی جو عزت ہے اپنی جو غیرت ہے اس کو دوسرے اجنبی مردوں کے سامنے لے جانے کو فخر سمجھتے ہیں. فخر کیوں سمجھتے ہیں؟ کہ جانوروں کی نقل کر رہے ہیں, کتوں کی جانوروں کی نقل کر رہے ہیں, کتے گائے بیل جیسے ہوتے ہیں ان کی نقل کر رہے ہیں, کافروں کی نقل. کافروں کے یہ کام ہے, ان کے اندر مرد عورت کی تمیز ہی نہیں, اور اس کی بیوی اس مرد کے ساتھ پھر رہی ہے, اس کی بیوی اس مرد کے ساتھ پھر رہی ہے, اس کا مرد اس کی بیوی کے ساتھ پھر رہا ہے, سڑک پہ زنا ہو رہا ہے, ان کی نقل میں خود بھی یہ بھی کپڑے اتار بیٹھے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہو گئے, ہم بڑے جدید زمانے کے ہو گئے, شرم نہیں آتی, بے غیرت بنے ہوئے ہیں, مخلوط اجتماعات کیے ہوئے ہیں, اپنی بیٹیوں کو بے پردہ چلا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. یہ انتہا تو یہ ہے کہ خوش ہو رہے ہیں, بے غیرتی کی انتہا ہے, جہالت کی انتہا ہے, بے پردگی پر خوش ہو رہے ہیں. دیکھو ہماری لڑکی جو ہے اس کو 50 نوجوان دیکھ رہے ہیں, اور جو اس میں بھی حد سے آگے بڑھ گئے ان کی بیٹیاں ناچ رہی ہیں, گا رہی ہیں, پوری قوم ان کو دیکھ رہی ہے ناچتے گاتے, اور جو معلوم ہو جائے ان کو کہ جو دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں, گانے بجانے سے اور ناچ گانے سے ان مردوں کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں, تو توبہ کر لیں, شاید کس قدر گندے خیالات بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر آتے ہیں. وہ اگر معلوم ہو جائے کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دل میں جو باتیں ہیں ہم پکا رہے ہیں, جو ہمارے گندے ارادے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ ماتھے پر اسکرین لگا دیتے کہ جو دل میں ارادہ نیت آئے وہ فوراً ماتھے پر ظاہر ہو جائے, تو منہ دکھانے کے کسی کو قابل رہتے؟ تو افسوس ہے, بے شرمی کی انتہا ہے, بے غیرتی کی انتہا ہے, دیوسی ہے یہ, اس کو دیوسیت کہتے ہیں, کہ باپ اتنا بے غیرت ہو جو اپنی بیٹی کو اجنبیوں کے سامنے بے پردہ لے کر آئے, اور وہ شوہر کیسا دیوس ہے جو اپنی بیویوں کو جو ہے وہ نامحرموں کے آگے آنے پر مجبور کرے بے پردہ, کیسی بے غیرتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو جب اللہ تعالیٰ سے لعنت کی بد دعا فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بد دعا کو رد فرمائیں گے کتنی. تو اور لعنت کے معنی رحمت سے دوری ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ دور ہو جاتا ہے, بندہ دور کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے.
ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی, ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی, آپ سے جو دور کر دے خوبرو, آپ سے جو دور کر دے خوبرو, تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر. یہاں
حضرت شکایت فرمائے, محبت بھری شکایت ہے.
تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر,
یعنی نظر بچانا تم کو کیوں مشکل ہے.
تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر, دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو.
یعنی جو اللہ تعالیٰ کے وفادار تھے انہوں نے تو اپنی جانیں پیش کر دی ہیں, تم کو تو یہ نظر بچانے کا حکم دیا ہے, تم سے اتنا کام نہیں ہو سکتا؟ کسی نے کہا, کہتے ہیں صاحب ہمیں قدرت نہیں رہتی, کسی نے حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کو لکھا کہ میں نظر ڈالنے کی قدرت تو ہے, مجھے ہٹانے کی قدرت نہیں ہے. حکیم الامت نے فرمایا کہ غور کرو کہ جو چیز قدرت, فرمایا قدرت ضدین سے متعلق ہوتی ہے, جو کام کرنے کی قدرت ہو کام نہ کرنے کی بھی قدرت ہوتی ہے, ورنہ تو وہ بیمار کہلائے گا, معذور کہلائے گا, اور تم معذور نہیں ہو, لہذا نظر ڈال سکتے ہو تو نظر ہٹانے کی بھی قدرت ہے. بات دراصل یہ ہے کہ تم مشقت سے گھبراتے ہو, حرام مزے کے عادی ہو گئے ہو, مشقت سے تم گھبراتے ہو, مشقت جھیلنا نہیں چاہتے, اس لیے تمہیں لگ رہا ہے کہ قدرت نہیں ہے, حالانکہ قدرت ہے. فرمایا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہ کوئی بہت ہی خوش شکل آ گیا کوئی نامحرم اور جنگل میں ہے, اور ادھر سے شیر ببر صاحب آ گئے اسی وقت, اب دونوں میں مقابلہ ہے. وہ حسین کہتا ہے کہ ہم کو دیکھو ہم کیسے ہیں, اور ادھر شیر کہتا ہے کہ خبردار ادھر میں ہوں جنگل کا بادشاہ. اب جو ہے وہ کپڑے بھی پیلے ہو جائیں گے, کپ کپانے بھی شروع کر دیں گے. اب وہ ادھر بلا رہی ہے کہ دیکھو ہم آپ کو مفت میں مل جائیں گے, لیکن وہ کہے گا کہ نہیں, اس وقت تو ہمیں یہاں یہ مسئلہ دوسرا پڑا ہوا ہے, معافی چاہتے ہیں, ابھی آپ کو مفت میں بھی نہیں لے سکتے. وہاں کیسے قدرت آ گئی, وہاں کیسے ہمت آ گئی؟ تو معلوم ہوا کہ ہمت چور ہیں ہم لوگ, ہمت اللہ نے دی ہے ہم ہمت چراتے ہیں. جس طرح بھینس جب بچہ دیتی ہے دودھ دینے والی تو کچھ دودھ اپنے بچے کے لیے چرا لیتی ہے, چڑھا لیتی ہے اوپر, دیتی نہیں ہے, لاکھ اس کو ٹھونکے مارو لیکن وہ چڑھا لیتی ہے دودھ, پھر جب اس کا بچہ تھن کو منہ لگاتا ہے اس کو پلاتی ہے دودھ. تو ایسے ہی ہم ہمت چور ہیں, ہمت دی ہے اللہ نے. اگر ہمت نہ دی ہوتی گناہوں سے بچنے کی تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہو جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ ہم کسی نفس کو کسی جان کو بھی اس کی وسعت یعنی اس کی استعداد سے زیادہ نہیں دیتے, بوجھ نہیں ڈالتے, اس کو مکلف نہیں کرتے. تو اگر ہمت نہ دیتے اللہ تو پھر تقویٰ کا مطالبہ بھی نعوذ باللہ غیر ناانصافی ہوتی, ظلم ہوتا, اور اللہ تعالیٰ ناانصافی اور ظلم سے پاک ہے. تو اللہ نے یہ حکم جو دیا تو یہ اس کا یہ معاملہ ہے کہ پوری پوری قدرت انسان کو اللہ نے دی ہے, لیکن وہ اس قدرت کو اور اس ہمت کو استعمال کرنا, اس پہ مشقت جھیلنا, یہ درحقیقت محبت کی کمی ہے. محبت کی کمی ہے, قلت محبت کی علامت ہے, بے وفائی کی علامت ہے. جس میں بے وفائی کے جراثیم ہوتے ہیں, جس میں محبت نہیں ہوتی وہی نافرمانی کرتا ہے, اس وقت اپنے مالک کو اپنے احسان کرنے والے کو بھول جاتا ہے. اور جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں, جو وفادار ہوتے ہیں, جو احسان مند ہوتے ہیں, با وفا ہوتے ہیں, وہ اپنی جان بھی پیش کر دیتے ہیں. ان کو جان پیش کرنا بھی کوئی مشکل نہیں, ایک کیا سو جانے بھی ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل, اے اللہ آپ کے راستے میں میں یہ پسند کرتا ہوں, مجھے محبوب ہے کہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. کیا مطلب تین مرتبہ کیوں فرمایا؟ کہ یہ مطلب ہے کہ جتنی مرتبہ بھی میں قتل ہوں اور پھر زندہ ہوں پھر میں قتل کیا جاؤں. تین مرتبہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ تین مرتبہ کے بعد بس اب نہیں آگے نہیں, نہیں, جو سو جانے عنایت ہوں تو سب تم پر فدا کر دیں, تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے ہیں. ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے. اور یہ صرف نظر کا انعام حلاوت ایمانی ہے. اصل میں ہم آگے بڑھنے سے ڈرتے ہیں, ہم آگے تو بڑھیں, دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رش کے جنت مزہ دیتے ہیں, رش کے جنت مزہ, جنت سے بھی بڑھ کر مزہ دیتے ہیں. اس کا انعام گناہوں سے بچنے کا انعام.
ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی آپ سے جو دور کر دے خوبرو, تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر, دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو, دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو. شکر کرتے ہیں غم حسرت پہ ہم, شکر کرتے ہیں غم حسرت پہ ہم, دیکھ کر یا رب تیرے جام و صبو. دل پر جو اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں, دل پر جو اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات خاصہ نازل فرماتے ہیں, اس کو دیکھ کر تو ہم اس غم حسرت پہ شکر کرتے ہیں. گناہ سے بچ کے اللہ کا شکر ادا کرو, غم گناہ سے بچنے کا غم اٹھا کر اللہ پر احسان مت جتلاؤ کہ ہم نے آپ کی خاطر یہ غم اٹھایا یہ غم اٹھایا. ارے تمہارے فائدے ہی کے لیے ہے. جو جتنے گناہ ہیں میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں, کاش کہ ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ہر گناہ خود ہمیں نقصان پہنچاتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا, باوجہ محبت کے منع کیا ہے. ہم ہمارا رخ الٹا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ سے منع کرنا ہم پر ظلم ہے, نعوذ باللہ. نہیں بھائی, ہر گناہ سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے, بلکہ پوری انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے. چوری ہے, کون کہے گا کہ یہ اچھا کام ہے, اس لیے اللہ نے حرام فرما دیا. جھوٹ ہے, کون کہے گا, دنیا کون آدمی سلیم العقل کہے گا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے, اللہ نے حرام کر دیا. شراب ہے, شراب پینے والا بھی کبھی نہیں کہے گا کہ یہ اچھی چیز ہے, یہی کہے گا کہ ہے بری چیز. چاہے کتنا بھی نشہ کرنے والا ہو, کہے گا یہی کہ بری چیز ہے. تو اس لیے اللہ نے حرام کر دیا.
اسی طرح کسی کو دھوکہ دینا کتنی بری بات ہے، انسان کو نفرت ہو جاتی ہے. زندگی میں کوئی شخص ایک دفعہ دھوکہ دے دے تو کتنی نفرت ہو جاتی ہے اس سے، ہمیشہ کے لیے نفرت ہو جاتی ہے کہ دھوکے باز آدمی، اللہ نے دھوکہ دینے کو حرام کر دیا. اب چند چیزیں وہ ایسی ہیں کہ جن پہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا، یہ باطنی چیزوں سے تعلق. بھائی نظر بازی کو حرام کر دیا، حالانکہ دکھائی دے رہا ہے کہ بدنظری کرنے کے بعد دل کو چین نہیں رہتا. پھر جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اور طریقے سے برباد کر لیتی ہے، ایمان بھی برباد کرتی ہے، صحت بھی خراب کر لیتی ہے، ہر طرح کا نقصان ہے. اور جو شادی شدہ ہوتے ہیں وہ بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں، ان کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، گھروں کو آگ لگ رہی ہے، سب دکھائی دے رہا ہے لیکن افسوس ہے کہ گھر سے یہ نیٹ اور کیبل نکالنے کو تیار نہیں ہے. اسمارٹ فون کے استعمال بے ضرورت چل رہے ہیں اور اس سے کیا کیا بربادی پیدا ہو رہی ہے. تو یہ جو چیز ہے بڑی، یہ نہیں کہ اللہ پر کوئی احسان جتاؤ، یہ تو خود اللہ گناہ سے بچ کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے کہ ہم گناہ سے بچ گئے، اپنے آپ کو برباد کرنے سے ہم بچ گئے. اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی ہم گناہ سے نہ بچ سکتے تھے، اور آپ کی توفیق ہو گئی تو ہم نقصان سے بچ گئے، مہربانی ہے آپ کی. احسان مت جتاؤ کہ ہم بڑے گناہ سے بچنے والے بڑے، نہیں بھائی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور نہ ہی غم کرو، یہ تو غم وہ ہے، یہ وہ دولت ہے جو انبیاء کو عطا ہوتی ہے، اولیاء کو عطا ہوتی ہے، گناہ سے بچنے کا غم، تکالیف پر صبر کا غم. کس قدر تکالیف انبیاء علیہ السلام کو دی گئی، لیکن تمام انبیاء نے صبر کیا، تمام اولیاء صبر کرتے آئے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں، صبر کرتے رہیں گے. اولیاء وہی ہیں جو ہر تکلیف پر صبر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو صبر اور شکر کے ساتھ چلو، اور اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرو گناہ سے بچ کے، شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے کہ ہم بچ گئے.
شکر کرتے ہیں غم حسرت پہ ہم، دیکھ کر یا رب تیرے جام و سبو، دیکھ کر.
پھر یہ اللہ تعالیٰ کا مزید کرم اور احسان ہے کہ دنیا ہی کے اندر دکھلا دیتے ہیں. گناہ سے بچے، ایک ایسی انجانی خوشی دل کو محسوس ہوتی ہے، اس کو زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتے، ایسی خوشی ہوتی ہے گناہ سے بچنے کی.
شکر کرتے ہیں غم حسرت پہ ہم، دیکھ کر یا رب تیرے جام و سبو، درد دل کے واسطے کر جستجو، زخم حسرت اور خون آرزو.
آخری شعر ہے.
دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ، دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ، دیدہ دل دیکھتی ہے نور ہو.
ہو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں ایک طبقہ ایسا رہا ہے جو اللہ کو اسی نام سے یاد کرتا تھا. حضرت نے کر کے بتایا، ان کا ذکر ہی یہی تھا، اللہ کا ایک نام یہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نور کیا مطلب؟ کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے. جو حدیث احسان ہے، ان تعبد اللہ کا انک ترہ، اس ایک ہی عمل کی برکت سے حضرت نے بارہا قسم اٹھا کے فرمایا کہ یہ آنکھوں کو اپنے نابینا کر لو. جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. تو اس وقت جو ہے یہ اپنے جو علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت حضرت والا سنایا کرتے تھے کہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی بصارت لے کے دل کی بصیرت عطا فرما دی. آنکھوں کی بصارت لے لی، آنکھیں بنائی جا رہی ہیں. حرام مزے لینے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نہیں کرائیں، کیسے دیدار کرے گا؟ حرام مزو سے، نامحرموں سے، لاشوں سے دل لگانے والا، بتوں سے، حسین بتوں سے دل لگانے والا، ان کو دل میں بسانے والا، اس گندے دل کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو ٹوٹے ہوئے دل میں رہتے ہیں، غیر اللہ سے پاک دل میں رہتے ہیں. اس غیر اللہ کو نکالیں گے تو دل یہ نور ہو اللہ کا نور دیکھنا شروع کر دے گا. وہی جو میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ ہر سارا عالم اس کے لیے, سارا عالم غیب اس کے لیے برائے نام عالم غیب ہوگا. ہر بات کو اپنے آنکھ سے گویا دیکھتا ہوگا, سارے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما دیکھے گا, اللہ تعالیٰ کا دست قدرت گویا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پلا رہے ہیں. پتی کے اندر, پتی کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور تربیت دکھلائی دے گی آنکھوں سے.
دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ, دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ, دیدہ دل دیکھتی ہے نور ہو, دیدہ دل دیکھتی ہے نور ہو, درد دل کے واسطے کر جستجو, زخم حسرت اور خون آرزو, غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر, دل کے ہر ذرے میں ہے انوار ہو.
چند باتیں آج میں نے نوٹ کی تھی بتلانے کے لیے, تو وہ بھی بتاتا چلوں ساتھ میں, جن کی ہمارے ہاں کمی ہے. مگر اس سے پہلے ایک بات میں اور عرض کر رہا ہوں, ابھی دل میں تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈالی, کہ اللہ کا راستہ مشکل کیوں نظر آتا ہے. ساری بات یہ ہے کہ ہم اپنے دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں جانتے. ہم دنیا میں آنے کا مقصد, جب سے ہم آنکھ کھولتے ہیں ساری چیزیں اسباب دیکھتے ہیں, کہ اسباب سے یہ ہو رہا ہے, باپ کمانے جا رہا ہے کما کے کھلا رہا ہے, اور بنگلہ بنا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ آسانی ہے, اور گاڑی ہے تو آسانی ہے, نہیں ہے تو مشکل ہے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, اس لیے اور چونکہ ہم دین کی باتیں نہیں سنتے, بزرگوں کی صحبت میں اکثر نہیں جایا کرتے, زیادہ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں, اپنے وطن کا تذکرہ نہیں کرتے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تو ایک کتاب کا نام ہی رکھا ہے, پردیس میں تذکرہ وطن, کتنا پیارا نام رکھا ہے. فرمایا کہ موت سے اکثر آدمی ڈرتے ہیں, تو لیکن اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ انجان ہیں, ان کو معلوم نہیں ہے کہ اصل وطن تو ہمارا وہ ہے, کیونکہ اس سے دل لگایا نہیں ہے. ہم اس کو اپنا اصل وطن سمجھ بیٹھے. کل بھی ہم نے حضرت کا ارشاد سنا تھا کہ ایک بزرگ کو ایک بادشاہ نے بلایا اور پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو ہے یہ بتائیے کہ مجھ کو موت سے کیوں ڈر لگتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی موت جو ہے ایک پل ہے, آخرت وطن ہے, تم نے اپنی آخرت کو ویران کیا ہوا ہے اور دنیا کو آباد کیا ہوا ہے. تو جب دنیا کو آباد کیا ہوا ہے تو آبادی سے ویرانے میں جانے میں ہر آدمی کو خوف لگتا ہے, ہر آدمی ڈرتا ہے. اگر تم دنیا کو ویران کر دیتے, یعنی اپنی ناجائز خواہشات کو ویران کر دیتے, اور اپنی آخرت کی تیاری کرتے, آخرت کا ذخیرہ کرتے, آخرت کو آباد کرتے, تو تم شوق سے موت کو قبول کرتے, تم شوق سے جاتے کہ میں تو اپنے وطن جا رہا ہوں. خرما روز کزیں از از خرما روز کزیں منزل جانا بے روم. ہاں, یہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ خوشحال دن, خوشتر دن کب آئے گا کہ جب میں اپنے محبوب پاک سے ملوں گا. خرم آروز کریں منزل جانا بروم, راحت جان طلبم وز پے جانا بروم. کہ بھائی کہاں کھول کے سنو بھیا, یہ کہاں آپ گم ہیں, تھوڑی دیر کی تو بات ہوتی ہے, اس میں آپ آنکھ بند کرو گے تو میرا کیا حال ہوگا, اتنی تیز توجہ میں نہیں لے سکتا آپ کی. بھائی توجہ ڈالو آنکھ کھول کے. تو یہ ہے, تو دیکھو اللہ والوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ شوق سے موت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خاص مجلس میں اپنے خاص احباب کو یہ بات بتلائی کہ میاں سچ بات دل کی یہ ہے کہ ہر دم اپنی فائل کو میں نے درست رکھا ہوا ہے, اور ابھی کے ابھی میں اپنے مولا سے ملنے کو تیار ہوں. کیا بات ہے اللہ والوں کی. تو یہ ہے زندگی, ورنہ جو شخص اللہ کو ناراض کر کے جیتا ہے بس اس کی زندگی تو زندگی کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. فرمایا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياۃ طیبہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے عمل صالح کیا وہ مومن ہو یا مومنہ ہو, جو بھی ہو, ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا تو ہم اس کو بالطف حیات دیں گے, بالطف زندگی دیں گے, یعنی دنیا ہی میں اس کی زندگی جنت سے بڑھ کر مزیدار ہوگی. اور دوسری طرف کیا فرمایا, یہاں تو حیاتن طیبہ فرمایا, دوسری جگہ اس کا عکس کر لو کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. میرے مرشد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جس نے میری یاد سے اعراض کیا, نافرمانی کی میری, تو اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا. الفاظ کا دیکھو فرق کہ اس کو حیات کہلانے کے بھی لائق نہیں, اس کو زندگی نہیں فرمایا, حیات نہیں فرمایا, بلکہ وہ معیشت ہے, معیشت کو, اور فرمایا کہ تلخ کر دیا جائے گا. جس طرح بادشاہ کوئی سزا دیتا ہے تو وہ خود جوتے لگانا پسند نہیں کرتا, بادشاہ توہین مجرم کو توہین کیسے جوتے لگوائے جاتے ہیں, لگاتا نہیں ہے, لگوائے جاتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی برات کا اظہار کیا, ایسی بیزاری کا اظہار کیا کہ اس کی تو معیشت تلخ کر دی جائے گی, تو وہ حیات کہلانے کے لائق ہی نہیں, زندگی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے جو خدا کو ناراض کر کے گزاری جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ اپنی دنیا کو اپنا اصلی وطن سمجھ بیٹھے ہیں. آج بھی ہم نے دیکھا ایک جگہ کھدائی ہو رہی ہے اور سیٹھ صاحب جو ہے وہ سر پہ کھڑے ہوئے مزدوروں کے, اور ایک ایک چیز کے اوپر, ایک ایک انچ کے اوپر ان کی توجہ ہے, کس قدر توجہ سے اور کس قدر کثیر رقم سے وہ بنگلے کی تعمیر کرا رہے ہیں. خود سیٹھ صاحب کھڑے رہتے ہیں وہ مزدوروں کے پاس, تو دنیا کے لیے کتنی میں, اور تھوڑے ہی دن کے بعد جو ہے وہ روانگی چھوڑ کے چلے جائیں گے, قبر میں چلے جائیں گے, اور کس قدر اہتمام, کس قدر محنت اور کس قدر احتیاط کے ساتھ وہ ہدایات بھی دے رہے ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو, اور ایک ایک چیز کو خیال کر رہے ہیں کس قدر, یعنی اس فانی دنیا کے لیے کتنی محنت. تو ہم اصل میں یہاں آ کر اپنا مقصد ہی بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ کام سارے کرنے کو بھیجا ہی نہیں تھا, ہمیں تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا اور کوئی کام ہی نہیں. یہ تو جتنے ہم کام و اسباب و اختیار کر رہے ہیں یہ تو ڈھیل ہے, اللہ تعالیٰ کی ڈھیل. ہاں, ورنہ تو ہمارے ذمے کام ہی ایک ہی تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس ایک دو وقت کی روٹی ہو تو دنیا کی, گویا کہ اس کو دنیا جہان کی ساری دولتیں اس کے پاس ہیں. دو وقت کی روٹی جس کے پاس ہو, کم و بیش مفہوم یہی ہے اس حدیث پاک کا. اور ضرورت انسان کی کتنی ہے, تن ڈھانکنے کو کپڑا اور رہنے کو چھت, سر ڈھانکنے کو, سر چھپانے کو چھت, اور ایک وقت کی روٹی, یہ تو ہے اس کی ضرورت. اس سے جو کچھ بھی زائد ہے اس سب پر سوال ہوگا, مواخذہ ہوگا, کہاں خرچ کیا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, کیسے خرچ کیا, ہر ایک پر سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ سوال سے حفاظت فرمائے. ابھی کمزوری کا زمانہ ہے, اب اس زمانے میں علماء بزرگوں نے ان مجاہدات کو موقوف کرا دیا ہے کہ بھئی اب طبیعتیں اس قابل نہیں ہیں, ورنہ اس قدر مجاہدات سے تو انسان جو ہے شیطان اس کو بہکا دے گا اور وہ کفر پہ ہی نہ آ جائے. اس لیے سب جواز لے کے نرمی کر کے یہ حال ہے کہ آج علماء بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بھئی خوب کھاؤ, خوب پیو اور خوب سو لو, اور کلام کو بھی اتنا منع نہیں فرمایا, تھوڑا بہت ہنسی مزاح بھی کر لو. تو اتنی ڈھیل دے دی, اور کمانے کے لیے بڑا گھر بھی بنا لو, یہ بھی کر لو وہ کر, لیکن کام سارے جو کرو تو جائز طریقے سے, حرام مت کرو, گناہ کا کام مت کرو. اتنی آسانی دے دی, اتنے کاموں کا جواز ہے سب کر دیا, پھر بھی جو ہے ہماری خواہشات ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو کے دیتی, یہ بھی ہو وہ بھی ہو, آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے, تہمتیں چند سر اپنے دھر چلے, وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں, یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. آج وہ فیشن کے اوپر پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں, اتنا کثیر خرچ کرتے ہیں فیشن کی چیزیں بنانے میں, کپڑوں کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں, جیولری پہ کس قدر خرچ کرتے ہیں, جوتے نئے نئے لے کے جا رہے ہیں, اور کھانے کیسے کیسے پکا رہے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں, اور خبر ہی نہیں ہے کہ کتنا اس میں اسراف ہو رہا ہے, کتنا گناہ ہو رہا ہے, اللہ کی ناراضگی. اسی لیے بے برکتی ہے, پریشانیاں ہی پریشانیاں, مصیبتیں ہی مصیبتیں, اور اوپر سے یہ جو عذاب آ گیا ہے کیبل کا اور اسمارٹ فون کا, بچے بچے کو فون دلا دیا ہے ماں باپ نے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے ماں باپ تو اچھے خاصے قصائی ہو گئے. قصائی جانور خریدتا ہے چھوٹا, اس کو پالتا ہے, اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے, موٹا تازہ کرتا ہے, اس کے بعد وہ اس کے اوپر چھری پھیر دیتا ہے. تو ہم بھی اپنی اولادوں کے ساتھ یہی کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے بچوں کو موبائل دے دینا, نہ سمجھ لوگوں کو موبائل دے دینا, جو بالغ بھی نہیں ہوئے جن کی ضرورت بھی نہیں ہے بے ضرورت موبائل دے دینا, یہ ایسا ہے جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں تیز دھار کی چھری دے دینا, تیز دھار کی چھری دے دینا. تو یہی حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ بڑی ہوتی اولاد اس کو ہر ناجائز چیز بھی دلا دیتے ہیں ماں باپ کہ چلو بھائی خوش ہو, تو گویا ان کے لیے جہنم کا راستہ وہ پیدا کر رہے ہیں. پال رہے ہیں, موٹا تازہ کر رہے ہیں ان کو, لیکن کہاں کے لیے پال رہے ہیں؟ جہنم کے لیے. خدا نہ خواستہ ہر جائز ناجائز چیز جو فرمائش کی وہ دے دیا. نہیں بھائی, بچوں کو تو موبائل دینا ہی نہیں چاہیے, نہ سمجھ لوگوں کو موبائل دینا ہی نہیں چاہیے. ہاں کتنا بھی وہ ضد کرے ان کو دوسری طریقے سے ان کی ضرورت پوری کر دی جائے, لیکن یہ بہت خطرناک چیز آ گئی ہے. اس سے بچوں کے اندر بڑی بے راہ روی پیدا ہو رہی ہے, بڑی بے ادبی, بد اخلاقی اور بدنگاہی کی وجہ سے جوانی بھی برباد ہو رہی ہے, نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. بہت ہی خطرناک. اللہ تعالی کی لعنت جس کام سے آئے تو اس میں بھلائی کہاں ہو سکتی ہے. گھر گھر اس آگ میں جل رہا ہے, اللہ تعالی حفاظت فرمائے. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقصد کو نہیں پہچانا. اگر ہم اپنے مقصد کو پہچان لیں تو پھر بات بنے گی. تو مقصد کو ہم پہچان لیں کہ ہم سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کے سوائے اس کے ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دلیل کیا ہے قرآن پاک میں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پھر تو پوری دنیا تشکر سے بھری نظر آئے گی آپ کو, اگر ہم سمجھیں کہ ہمارا مقصد تو یہ تھا, لیکن اللہ نے ہمیں اچھا گھر بھی دے دیا, اللہ نے ہمیں کپڑے بھی اچھے دے دیے, اللہ نے ہمیں کھلا پلا بھی رہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بھی دے دی ہے, چاہے سواری ہے تو سواری بھی دے دی, یہ بھی دے دیا, وہ بھی دے دیا, ضرورت سے زائد اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے, لیکن پھر بھی زبان پہ ہمارے ناشکری ہے, پھر بھی سر مستی ہے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ ایک وقت کی روٹی نہ دیں تو سب پتہ چل جائے گا. یہ سارا گندم کا فساد ہے, یہ پیٹ بھرا تو دور کی سوجی ہے نا, پیٹ میں پڑا چارہ تو اچھلنے لگا بیچارہ. تو یہ مستی جو ہے اس کی ہے, گندم کا فساد ہے یہ. اگر اللہ تعالیٰ مقرر کر دیں کہ جو شخص نماز پڑھے گا اس کو ہم روٹی دیں گے, پھر کون شخص ہے جو نماز نہیں پڑھے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ فلاں کام کرو گے تو ہم دیں گے, اعمال کے ساتھ مشروط کر دیں روٹی کو, تو سارے اعمال کرنے پڑیں گے کہ نہیں, ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھے خود سے چاہیں, خود سے محبت کریں, جس طرح باپ چاہتا ہے کہ میرے اولاد مجھ سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ کروڑوں گنا اس سے زیادہ چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں اور میں اپنے بندوں سے محبت کروں. یک طرفہ محبت نہیں ہے, فذکرونی اذکرکم, ہے نا, کہ تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. کہ تمہاری یاد کیا ہے؟ کہ تم مجھے یاد کرو اطاعت سے, فرما برداری سے, نافرمانی سے بچنے میں, اور میرا تمہیں یاد کرنا عنایات کے ساتھ ہے. میں تم کو طرح طرح کی عنایات سے نواز دوں گا. یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے مجھ سے محبت کریں, میں بندوں سے محبت کروں, پھر آخرکار جب ان کو میں دنیا سے اپنی محبت کامل کر کے اٹھاؤں تو پھر ان کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال کروں, پھر ان کو وہاں بڑے بڑے انعامات دوں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے. افسوس کہ ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. بھائی ایک بزرگ کا کیسا بہترین قول ہے, ذرا ہم عقل کو استعمال کریں. فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا دنیا میں رہنا ہے, آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا آخرت میں رہنا ہے, ختم بات, ہے نا. کتنا آسان ہے یہ نسخہ, لیکن حرام مزوں کے چکر میں اور بے صبری کی وجہ سے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ تمام کی تمام مصیبت بے صبری کی وجہ سے آتی. مجھ کو اس میں کافی سوچنا پڑا کہ یا اللہ یہ جو لکھا ہے کہ 100% مصیبت بے صبری سے آتی ہے, اس میں کیا راز ہے؟ بے صبری تو ہے, ٹھیک ہے بھائی, جلد بازی ہے, گاڑی تیز چلا لی, جلد بازی کر لی, نقصان ہو گیا, یا کاروبار کے اندر بغیر سوچے سمجھے مال لگا دیا, نقصان ہوگی, یہ باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ بے صبری سے مصیبت آئی. لیکن 100% کیسے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا تو مشقت پر وہ صبر نہیں کرتا، مشقت اٹھانی پڑتی تھوڑی بہت، تو حالانکہ مشقت اس کو اٹھانی پڑتی ہے جو نماز کی حقیقت نہیں جانتا، جو نماز کی حقیقت جان لے، کاش کہ ہمارے دل میں نماز کی اہمیت اور اس کی حقیقت آ جائے، پھر تو آسان ہی آسان ہے، پھر تو سردی میں اٹھنا آسان، گرمی میں اٹھنا آسان، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا آسان، سب کام آسان نہیں بلکہ مزیدار ہو جائے گا۔ آج بھی میں عرض کر رہا تھا کہ اس نماز کا کیا لطف ہوگا جس نماز کے لیے انسان تھوڑی بہت مشقت اٹھا کر کہ میں اپنے محبوب پاک کے لیے تکلیف اٹھا رہا ہوں، پھر اس کی زندگی کا کیا لطف ہوگا، پھر اس کی نماز، اس کی کیا نماز ہوگی اس کی، ہے نا؟ تو یہ تو ہماری سوچیں ہیں، ہمیں نماز مشکل لگتی ہے، تو یہ سب آسان ہے بوجہ محبت کے۔ کیا بات کہہ رہا تھا میں ابھی؟ بے صبری، تو ہم نے اس مشقت پہ صبر نہیں کیا، لہذا نماز نہیں پڑھی، اور مصیبت کیا آئی؟ روزی میں تنگی، پریشانیاں، مصیبتیں، حادثات، اور صرف اپنی ہی نہیں بلکہ اہل محلہ کے لیے بھی یہ شخص مصیبت کا باعث بنا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، تو اس اعتبار سے کتنی بڑی مصیبت کا باعث بنا، نہ صرف اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی اس شخص نے، بلکہ اہل محلہ کو بھی تکلیف پہنچائی۔ اسی لیے جو نیک صالح آدمی ہوتا ہے اس کے لیے چیونٹیاں بلوں میں، مچھلیاں پانی میں، اور پرندے فضاؤں میں دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ جو منحوس ہوتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، اس کی وجہ سے رزق میں بے برکت ہی آتی ہے، رزق تنگ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جو رزق تنگ ہوتا ہے تو سب کے لیے تنگ ہوتا ہے، صرف انسان کے لیے تنگ نہیں ہوتا، بلکہ پوری مخلوق، جب رزق برس رہا ہوتا ہے، بارش برس رہی ہوتی ہے، کھیتی اگ رہی ہوتی ہے، پوری مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور جب اس میں تنگی ہو جاتی ہے تو ہر مخلوق کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ انسان تمام مخلوق کا باعث بن جاتا ہے تکلیف پہنچانے کا۔ تو یوں جو ہے ہر مصیبت بے صبری، 100% مصیبت آتی ہے بے صبری کی وجہ سے۔ اسی طرح جتنے بھی اعمال ہیں ان پہ صبر نہ کرنا، جنت پر ہم صبر کر جاتے ہیں، گناہ کر ڈالتے ہیں، بے صبری ہو گئی، جنت تھوڑی دیر سے ملے گی، اور عمل سے جو ہے وہ مشقت ہوگی، جنت تھوڑی دیر سے ملے گی، تو اس پر ہم صبر کر کے گناہ کر بیٹھتے، بے صبری کر بیٹھتے ہیں، جنت پہ ہم بے صبری کر بیٹھتے ہیں اور گناہ کر ڈالتے ہیں۔ تو یوں یہ 100% مصیبت بے صبری سے آتی ہے۔ اچھا، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ چھوٹے بچوں کو کہانیاں سنا کے بہلایا جاتا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ سچی مستند کہانیاں سنایا کریں۔ بچوں کے اندر یہ ڈرامے اور جھوٹ کہانیاں، جنات کی کہانیاں، بادشاہوں کی کہانیاں، یہ سن کر بچوں کے تصوراتی دنیا قائم ہو جاتی ہے، اور وہ حقیقت سے بے خبر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب بھی بچوں کو سناؤ، سچی کہانیاں سناؤ، ایسی کتابیں مل جاتی ہیں مستند چھوٹے بچوں کے لیے، ان سچی کہانیوں کو، صحابہ کے واقعات کی آسان کہانیاں ملتی ہیں، وہ سناؤ، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سناؤ آسان کر کے۔ ان باتوں سے بچوں کی بہت بہترین تربیت ہوتی ہے۔ تو جھوٹی کہانیاں سنانے سے ان پہ برے اثرات پڑتے ہیں، ان کی تربیت خراب ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر ظاہر ہے ہر ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، تو وہ اچھے کپڑے پہنانا چاہتے ہیں، صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے کچھ وہ تزئین کے لیے جیولری وغیرہ بھی دلا دیتے ہیں۔ تو بچوں کے کپڑوں کی، جیولری کی، میک اپ وغیرہ کی چیزیں تو بچوں کو استعمال ہی نہیں کرانی چاہیے جب تک شادی نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے بچوں کو سیدھے سادھے رکھو۔ یہ بہت برا رواج چل چکا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے ان چیزوں سے آشنا کیا جا رہا ہے اور ان پر خرچہ کیا جا رہا ہے، جب ہی بے برکتیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو صاف ستھرے تو رہیں بچے، کپڑے اچھے پہنے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے کپڑوں کی زیادہ تعریف مت کرو، اس کی جولری کی زیادہ تعریف ہو، کیونکہ پھر بچے کیا کرتے ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنا شروع کر، اور ان کا مقصود یہی بن جاتا ہے کہ ہم کسی طرح خوبصورت لگیں، اچھے لگیں۔ سب بچے ہوشیار ہوتے ہیں، یہ نہیں سمجھو کہ بچے بالکل چھوٹے۔ تو بجائے اس کے ان کے اخلاق کی تعریف کرو، ان کے اخلاقی تربیت کی فکر کرو، ان کی سیرت نگاری کی فکر کرو، سیرت بنانے کی فکر کرو کہ یہ بچے ہمارے اچھے اخلاق والے بنیں، اور ان کے اچھے اخلاق کی پھر حوصلہ افزائی بھی کرو, اور بری بات سے ان کو تدبیر کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ ان کو بری بات کی برائی سے آشنا کرو. یہ ہے اصل بچوں کی دولت. بچوں کو ہم اچھے مہنگے کپڑے پہنا دیں, تھوڑے دن بعد پھٹ کے پرانے بھی ہو جاتے ہیں, چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں, کیا فائدہ ہوا سوا پیسہ ضائع ہونے کے. آپ اچھے کپڑے ضرور پہنائیے, صاف ستھرے کپڑے پہنائیے, سلیقے والے کپڑے پہنائیے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹائٹ کپڑے نہ پہنائیے, لڑکیوں کو خاص طور سے. ان کو اسلامی شعار, اسلامی لباس شروع ہی سے پہنانے کی کوشش کریں, اسلامی شعار اپنانے کی کوشش کریں کہ بچے بچہ جو ہے ہمارا اسلامی اعتبار سے پلے بڑھے اور اس کی تربیت ہو. یہ وہ دولت ہے جو ماں باپ, بہترین دولت ہے جو ماں باپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں. جتنے کپڑے ہیں سب پھٹ کے پرانے ہونے والے ہیں, جتنی جولری ہے سب ضائع ہونے والی ہے, جتنی کھلا دیا پلا دیا الٹی سیدھی چیزیں سب ضائع ہونے والی, صحت کو خراب کرنے والی. جو بہترین چیز ماں باپ دے سکتے ہیں اپنی اولاد کو, وہ اس کی اچھی تربیت ہے, نیک تربیت ہے. اس کی فکر کریں, بہشتی زیور کا مطالعہ کریں, اور اس معاملے میں جس کو ضرورت ہو وہ مشورہ کرے کہ ہم بچوں کو کیسے تربیت کریں, مشورہ کرتے رہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ بھائی بچوں کے اندر کوئی اچھی بات دیکھیں یا کوئی بھی قابل تعریف چیز ہو, اس کے ساتھ ہمارے حضرت نے سکھایا ماشاءاللہ کہہ دیا کرو. کسی کے بچے کو دیکھو تم بھی ماشاءاللہ کہہ دو, اس سے بچوں کو نظر نہیں لگتی. اور ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھیں, اپنی نیک بیوی کو دیکھیں, اور اللہ ہماری بیویوں کو نیک بھی بنا دے, اور جو ہے کوئی شیخ کو دیکھو, کوئی بھی نیک بات دیکھو, کوئی اچھی جائز نعمت دیکھو, تو اس کے لیے دعا ہمارے حضرت نے سکھلائی, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. یہ دعا پڑھ لیا کرو, یہ شکر کی دعا ہے, اور لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شکر کرو گے تو ہم اس نعمت میں اضافہ کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نعمت قائم بھی رہے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ہوگی. اور یہ اصول میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں, اکثر لوگ اپنی اس سے پریشان رہتے ہیں خرچوں سے, تو ہمارے بزرگوں نے ایسا بہترین اصول اس میں فرمایا ہے کہ کیا جو چیز ضروری ہو وہ لے لیا کرو, اور ضروری ہونے کا کیسے فیصلہ کیا جائے کہ یہ ضروری ہے یا نہیں, تو فرمایا کہ ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو, نقصان پہنچے. تو اب فیصلہ کر لو کہ اگر ہم یہ چیز نہیں لیں گے تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہوگا یا بغیر اس کے گزارا ہو سکتا ہے ہمارا. تو اگر دل سے جواب آ جائے, فوراً جواب آ جائے, یہ نہیں کہ اس کو سوچ سوچ کے ضرورت بنایا جائے, کھڑے ہوئے سوچ رہے ہیں کسی طرح ضرورت میں ہمارے آ جائے, نہیں, فوراً دل نے جو فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی یہ کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے, بغیر اس کے آرام سے گزارا ہو جائے گا, تو وہ چیز تو لے لو, نہ وہ چیز تو چھوڑ دو. اور جس چیز میں ہو کہ نہیں بھائی اس کی ضرورت ہے, بچوں کو تکلیف ہے, گھر والوں کو تکلیف ہے, یا ہم کو تکلیف ہوتی ہے, وہ چیز بلا شبہ لے لو, انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے. اور ایک بات خاص طور سے یہ ہے کہ ہم اپنی صحبت کا ضرور محاسبہ رکھیں کہ ہم کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے, چاہے خاموش صحبت ہی کیوں نہ ہو, لیکن گالی والے لوگوں میں بیٹھیں گے بغیر ان سے بات چیت کیے بھی گالی زبان پہ آ ہی جائے گی. شراب خوروں کے ساتھ بیٹھے خدا نہ خواستہ شراب پینے کی عادت پڑ سکتی ہے, سگریٹ نوش کے ساتھ, بد کلام آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے بد کلامی کی عادت ہو جائے گی. تو کن لوگوں میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور اپنے بچوں کو بھی ہم خاص طور سے بری صحبت سے بچانے کی بہت زیادہ فکر کریں کہ ایسے لوگوں میں, ایسے بچوں میں نہ کھیلیں نہ اٹھے بیٹھیں جن کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, تو اور نیک لوگوں میں اٹھے بیٹھیں. آج کل یہ بہت مسئلہ ہے, جو دین میں آ جاتے ہیں ان کے ہاں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ شادی بیاہ کی غیر شرعی تقریبات میں ان کو شرکت سے منع کیا جاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے, اس کا بدل یہ ہے کہ جس کا دل چاہے بھائی جب تقریب ہو چکے اس کے بعد اس کو جا کے مبارکباد دیتے, گناہ میں شرکت تو کسی حال جائز نہیں ہے, تو بعد میں دے دے یا اس تقریب سے پہلے جا کر اس کو مبارکباد دیا ہے, اور اپنے نیک رشتہ داروں میں میل جول رکھے, آنا جانا رکھ لے, اور جو خاص طور سے جو کم حیثیت لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھے, زیادہ محبت کا تعلق رکھے. یہ حدیث پاک میں بھی ہے, حکم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ مساکین میں اٹھا بیٹھا کرو, اس سے شکر پیدا ہوتا ہے. اپنے سے کم حیثیت لوگوں میں ہم میل جول رکھے ہیں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے, اس سے شکر پیدا ہوگا کہ بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان سے اچھی نعمتوں سے نوازا. اور جو اپنے سے زیادہ مالداروں سے زیادہ تعلق رکھا جائے گا تو اس کی برائی سے بچ نہیں سکیں گے, پھر ناشکری کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی جستجو میں انسان لگ جاتا ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. ان کو حقیر نہ سمجھیں, کیسے سے کیسا گناہگار ہو, مالدار ہو, کیسا بھی ہو, حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے. بس اپنے آپ کو ایسی صحبت سے بچانا ضروری ہے, نیک لوگوں میں اٹھے بیٹھیں اور اپنے سے کم تر لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھیں. اور صبح کو بھی جو تعلیم ہوئی تھی حدیث شریف کی, اس میں دو باتیں آج بتائی تھیں تو دو باتیں اور دل میں آ گئیں کہ والدین کی خوب خدمت کریں, جس کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کر کے ان کے ذریعے سے جنت لوٹیں, بلکہ اللہ کو لوٹیں. فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس کو ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. بتائیے حج مبرور کرنے کے لیے, اول تو مبرور کی تو پتہ ہی نہیں ہے, کر بھی لیا حج تو معلوم نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا, ہے نا. لیکن یہاں حج مبرور کا کی بشارت دی جا رہی ہے کہ ایک مقبول حج کی کا ثواب ملے گا کہ اپنے ماں باپ کو ایک نظر رحمت سے دیکھنا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو دن میں 100 بار دیکھ لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والے ہیں. اور ماں باپ وہ ذریعہ ہے, ماں باپ وہ دولت ہے کہ یہ ایک دفعہ دنیا سے چلے گئے تو یہ کبھی دوبارہ کبھی نہیں مل سکتے. اس لیے جن کے والدین حیات ہیں ان کی خوب قدر کر لیں اور ان سے دعائیں لینے کی کوشش کریں. دعا نکلتی ہے دل سے, ہاں ایک دعا کرنا ہوتا ہے ایک دعا دینا, دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ تو پھر کیا بات ہے, سیدھی آسمان پہ پہنچتی ہے. اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے اسرع الاجابہ ہوتی ہے, اسرع تیز تر فوری قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے, اور دوسرے یہ کہ وہ مقبول بھی ہوتی ہے. تو والدین کی خدمت کریں اور خاص طور سے یہ خیال رکھیں کہ ان کو ہماری بات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور جو بچیاں ہیں بچے ہیں وہ خوب یہ خیال رکھیں کہ ہمارا, اگرچہ بعضوں کے والدین بھی خوب کام کرتے ہیں ماشاءاللہ صحت مند ہیں, لیکن بچے یہ کوشش کریں کہ ہمارا بوجھ والدین کو نہ پڑے. ہمارے کوئی گھر پھیلا دیا, ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا جو ہمارے بڑوں کو سمیٹنا پڑے, بڑوں کو کوئی چیز ایسی بے جگہ رکھ دی جو بڑوں کو ڈھونڈنی پڑتی ہے, کسی بھی قسم کا ہر سمت سے خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے کسی کام سے ہمارے والدین کو تکلیف نہ پہنچے, اسی طرح سے ہماری زبان سے تکلیف نہ پہنچے, اور خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ سے ایسی, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہلاکت سے بچائے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے بھی کوئی ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو اس بات سے زبان سے خاص طور سے اور حتیٰ کہ چہرے سے بھی اپنے ناگواری کا اظہار نہ ہو, خوب اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لینے کی فکر کریں. ایک دعا کرانا ہوتا ہے, ایک دعا لینا ہوتا ہے, خود بخود دعا نکلتی. بس یہی باتیں عرض کرنی تھیں, خاص طور سے کیونکہ بچے بھی آتے ہیں ہمارے وہاں خواتین میں, اور خصوصاً بچیاں ماشاءاللہ بہت, بعض بچیوں کے حالات اچھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں آنے والی یا ہم سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی ماشاءاللہ بہت ہمت کے ساتھ اس راستے پر چل رہی ہیں, ان کے حالات سے بہت خوشی ہوتی ہے. اور ان کے پھر بچے بھی جیسے ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ اولاد کی تربیت کا بہترین مدرسہ ہے گویا. تو اگر ماں کے افعال اچھے ہوں گے, حالات اچھے ہوں گے, نیک ہوں گے, انشاءاللہ تعالی اس کی اولاد بھی نیک نکلے گی اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله على النبي الامي الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.